تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا دل مقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی معاشرے میں بنیادی چیز وہ توازن ہوتا ہے۔ عدم توازن کا جب کوئی معاشرہ شکار ہوتا ہے تو کوئی چیز بھی ان کو چین نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل نئی گاڑی ہو لیکن اس کے ٹائروں میں ہوا کا بیلنس برابر نہ ہو، تو 1.5 کروڑ کی ہو 1.5 لاکھ کی ہو، مسافر کو پریشان کرے گی۔ پرانی گاڑی ہو، اس کا توازن بیلنس ٹھیک ہو، آرام سے اس میں بیٹھنے والا اپنا سفر طے کر لیتا ہے۔ اس توازن کا اصطلاحی اور اسلامی نام عدل ہے۔ عدل کسی بھی معاشرے کا ایسا جوہر ہے جس کے بغیر کوئی بھی فلاحی کام اور کوئی بھی محبت کا پیغام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس معاشرے میں مظلوم کو انصاف نہ ملے اور ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور جب کوئی چیز اللہ کی نظروں سے گرتی ہے تو پھر دنیا کی چیزیں اس کو اونچا نہیں کر سکتی۔ دو طرح کے قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے ہے، ایک مسلمان کے لیے۔ غیر مسلم کے لیے عام قانون یہ ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، موت تک کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے، اکٹھا ہی پکڑا جائے گا۔ یہ قانون غیر مسلم کے لیے ہے۔ اس قسم کی اور بے شک کافی ساری آیات ہیں جو ہم جمع کریں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور ذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا۔ یہ ساری جو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بتاتی ہیں کہ غیر مسلم کے لیے فوری پکڑ کوئی نہیں، ڈھیل ہے، ڈھیل ہے۔ مسلمان کے لیے قانون دوسرا ہے، وہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کی پکڑ کریں گے دنیا ہی میں لیکن وہ چھوٹی ہوگی، بڑی نہیں ہوگی۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ انہیں بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ النار الکبرا، اسی کو قرآن دوسری جگہ بتاتا ہے، وہ آگ ہے، بہت بڑی آگ۔ تو وہ ہے جہنم کا عذاب جو مرنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہمارے لیے جو عذاب کی شکلیں ہیں وہ دنیا کے حالات کا درہم برہم ہونا، زندگی کا پریشان ہو جانا، اور مختلف انداز سے مختلف مصیبتوں کا آ کر ٹوٹنا، اور اس کے پیچھے جو سبب ہوگا وہ ہمیں ہی نقصان سے بچانے کے لیے ہوگا کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ تو وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دیں گے، بڑا نہیں دیں گے، تاکہ تم توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ سکو۔ جب اس لیے جب ہماری عدالتوں میں انصاف نہ ملے گا اور ہمارے بازاروں میں گاہک وہ لٹتے رہیں گے اور دکاندار جھوٹ کے اور ترازو کے ناپ تول کے مجرم بنتے رہیں گے، اور مالدار وہ بخل کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور عزت اور ناموس کے سودے ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام 100% ہمارے خلاف ہو جائے گا. اب جہاں ہمیں دنیاوی نظام کو سنبھالنا ہے وہیں ہمیں اپنے آپ کو معاشرے کو توبہ پہ لانے کی ضرورت پڑے گی کہ جب تک اللہ سے تار نہیں جڑ جاتا اس وقت تک کوئی بھی ہماری اسکیم پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یا وہی ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا ہے. تو انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. یہ ایک قانون حدیث سے, پہلے قرآن سے بتایا اب حدیث سے بتا رہا ہوں کہ جب تم لوگ میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں, جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں, اور میری برکت کی کوئی حد نہیں. وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ, جب تم میری نہیں مانتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ, تو جب تم نافرمانی کرتے جاتے ہو تو میری لعنت بھی سات سات پشتوں تک چلتی جاتی ہے. تو اب یہ ایک قانون میں نے آپ کو اللہ کی کتاب سے بتا دیا, ایک حدیث پاک سے بتا دیا. تو اس میں جو بہت بڑا امر ہے وہ عدل ہے جو ٹوٹا پڑا ہے. اور عدل ایک ایسا طاقتور لفظ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ اسلام کو عام لفظوں میں سمجھاؤ, اسلام تو ایک دین ہے ایک مذہب ہے, اس کے لاکھوں قسم کے جزیات ہیں کلیات ہیں, تو ایک لفظ جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی آ سکتا ہے وہ عدل ہے. حالانکہ اسلام کی تعبیر کے لیے کئی الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن ہر لفظ کہیں نہ کہیں جا کر ادھورا ہو جاتا ہے. عدل ایک ایسا لفظ ہے جو اسلام کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاتا ہے. ایسے ہی قرآن کی 6000 سے اوپر آیات ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کا ایک آیت میں ہم سے مفہوم پوچھنا چاہے کہ میں ایک آیت جاننا چاہتا ہوں جس میں آپ کا پورا پیغام موجود ہو, تو اس آیت کو اعدل آیت فی القرآن کہا گیا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت عدل کو بتانے والی. وہ شروع ہوتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغش يعظكم لعلكم تذكرون. یہ آیت قرآن کی عادل آیت کہلاتی. عدل اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اس کی ابتدا عدل سے ہوتی اور احسان کا حکم دیتا ہے اور ذی القربا کی رعایت کرنے کا حکم دیتا ہے, تمہیں فحشا منکر اور بغاوت سے روکتا ہے. یہ اعدل آیت فی القرآن کہلاتی ہے, قرآن کی سب سے عدل والی آیت ہے. پھر عدل اپنی ذات میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ تعالی یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا, سات قسم کے لوگ, اور اس دن سائے کی بڑی ضرورت ہوگی. یہ سورج اس وقت ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, بارش بھی ہو چکی ہے پھر بھی مسجد میں گھٹن کا احساس ہے, اور آپ کا علاقہ ویسے ہی ٹھنڈا ہے. میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے جہاں دسمبر میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے. تو 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہو کر یہ جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, آپ لوگ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھنڈک کے عادی ہم گرمی کے عادی. تو یہ سورج ایک سیکنڈ میں جو آگ بناتا ہے وہ 50,00,000,000 ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اتنی انرجی سورج ایک سیکنڈ میں بناتا ہے. 14,000,000,000 ٹن ہیلیم گیس وہ 12,000,000,000 ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. اس کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہر سیکنڈ میں 50,00,000,000 ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی اس میں سے نکلتی ہے, اور اس آگ کا صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے. اگر سورج کی آگ کے 20,00,000,000 حصے کیے جائیں 20 کروڑ، تو صرف ایک حصہ زمین پر آتا ہے، باقی سارے کے سارے اللہ تعالی ہوا میں ختم کر دیتا ہے۔ اگر صرف ایک کے دو ہو جائیں تو یہ سارے جہان میں آگ لگ جائے۔ یہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل، 1760 گز کے فاصلے پر یہ سورج اس دن کھڑا ہوا ہوگا، اور نہ مولوی صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ وکیل صاحب کے پاؤں میں جوتا ہوگا، نہ مولوی صاحب کے سر پہ پگڑی ہوگی، نہ وکیل صاحب کے سر پہ ٹوپی ہوگی، ننگے سر ننگے پاؤں، اتنی آگ اور نیچے زمین، چٹیل میدان، قاعن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں نہ کوئی گڑھا، نہ نشیب، نہ فراز، نہ بلندی، نہ پستی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس دن جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملی وہ بڑے نصیب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو بلائے گا وہ الامام العادل ہے، عادل حکمران کو سب سے پہلے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اب اس میں محدثین، مجاہدین، شہید، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، شہید کا خون اور شہید کی زندگی، مور مرنے کے بعد بھی اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلانے لگے گا تو عادل پہلے جا رہا ہے، کون سا حکمران؟ عادل حاکم، عادل قاضی، عادل جج، عادل افسر، جس کے ہاتھ عادل وکیل، عدل لے کر دینے والا وکیل، سودا نہ کرنے والا، ایمان کے سودے نہ کرنے والا، بلکہ اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے مار دیتا ہے لیکن کسی ظالم کے لیے وہ قلم نہیں اٹھاتا، دلائل نہیں پیش کرتا، اور اپنی حاجات کو دفن کر دیتا ہے، ضروریات کو دفن کر دیتا ہے، اور وہ جیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، لیکن وہ ظالم کے لیے اس کا قلم حرکت نہیں کرتا۔ اس کی اللہ قیمت دے گا، اس کی قیمت دے گا۔ اگر اس کی قیمت مجھے یہ مل گئی کہ مجھے عرش کا سایہ مل گیا تو میں نے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اگر 4 دن مجھے اچھی روٹی نہیں ملی، میں نے اچھے اسکول میں میرے بچے نہیں پڑھ سکے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ٹاٹ کے اسکولوں پہ پڑھنے والے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں، یہ تو آج کا مغرب کا دھکا ہے، اور ہم مغرب سے متاثر ہیں، چونکہ 100 سال اس نے ہم پر حکمرانی کی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ فاتح سے مسروح قوم اثر لے لیتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس کا گلہ کریں تو بھی ایسے ہی ہوگا، نہ کریں تو بھی ایسے ہی ہوگا، کہ ہر مفتوح فاتح سے اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو اس کا اگر یہ صلہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اپنے ضمیر سے مطمئن کر دیا، ضمیر سے لڑنا کوئی آسان کام ہوتا، چہرے کی ساری رونق چھن جاتی، جن کی جنگ اپنے ضمیر سے شروع ہو جاتی، ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کھوئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی گم ہو چکی، کوئی متاع یہ لوٹا چکے ہیں، اصل سرمائے سے محروم لوگ ہیں۔ تو ایسے وہ ہے نا، ایک انگریزی کا محاورہ یاد ہے کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ میں 9ویں میں تھا تو انڈیکس کا ہمارے ٹیچر نے کہا، سعید صاحب سے ہمارے ٹیچر، جملہ بناؤ۔ تو اس وقت یہ جملہ میں نے بنایا تھا، اس لیے اچانک یاد آ گیا، چہرہ آئینہ ہوتا ہے، چہرہ آئینہ ہوتا ہے، باد ان ہوا کا صبر کا ام لم تصبرا، وبکا کا علم یجری دمع کا اوجرا، امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ وہ متنبی ایک شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اپنی محبت کو کتنا چھپا، یہ چھپ نہیں سکتی، تو اف بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو فریاد بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، تو آنکھوں کو بھی کہہ دے گا کہ مت بہو مت بہو ٹھیک ہے، لیکن چہرے کا رنگ کیسے بدلے گا، چہرے کی اداسیاں کہاں سے بدلے گا، جو تیرا چہرہ بتا دے گا کہ کچھ ہو گیا، کچھ کھو گیا۔ تو جو عدل کا ساتھی بن گیا اس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ 50,000 سال کی دھوپ سے سب سے پہلے بچ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا, ہم میں سے نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا عدل, ایک دن کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر. ایک دن, 60 برس ہم تو مسجد کے لوگ ہیں, ہم نے 60 برس مسجد میں گزارے, آپ نے ایک دن عدل کا ساتھی بن کر گزارا. تو 60 برس کوئی مسجد میں گزار ہی نہیں سکتا, باہر نہیں جائے گا, سفر پہ نہیں جائے گا, کھائے گا نہیں, پیے گا نہیں, سوئے گا نہیں. تو یہ عدل اللہ کے ہاں ایسی محبوب چیز ہے, ایسا پسندیدہ عمل ہے, ساری دین کے تمام شعبوں پر اس کو فائق کر دیا. سب سے پہلے امام عادل کو بلایا جا رہا ہے, تشریف لائی, اس کے بعد ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری, دوسرا نمبر اس کا ہے. پہلا نمبر ان کا ہے, دوسرا اس کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس میں ایک عالی مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکتے ہیں, وہاں بھی پہلا آدمی عدل والا ہی ہے, جو عدل کرے گا وہی اس مقام پہ جا سکتا ہے, کوئی اور آدمی اس مقام کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو بھائیو, جب عدل مٹ جاتا ہے تو اللہ کی نظروں سے بھی لوگ گر جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی ہار جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا اور ہمارے دانشوروں نے سارا زور اسی پہ لگا دیا, معیشت معیشت معیشت, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ بات بے شک بغیر کسی نزاع کے ہے کہ معیشت ہماری ضرورت, فقر سے پناہ مانگی گئی ہے اور معیشت ہماری ضرورت ہے اور ہمیں کہا گیا مانگو اللہ سے کشادگی, لیکن ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے, معیشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے مال کی فراوانی سے تو ہمیں ڈرایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ریڑھ کی ہڈی سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان اس کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں نہیں, ریڑھ کی ہڈی کو توڑ تو تھوڑا ہی ہے. آپ نے کہا مل فقر اخشا علیک, مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے, ولیکن اخشا, مجھے ڈر ہے اس دن کا, ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم, کہ تم دنیا کے پیچھے جب دوڑو گے پہلوں کی طرح تو پھر اپنے کھولے گی منہ کو اور پھیلائے گی پھن کو, تو پھر یہ تمہیں بھی ایسی ڈس جائے گی جیسے اس نے پہلوں کو ڈسا, کہ تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پہلے ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے, گزارے کا کر دے. کوئی اپنی اولاد کے لیے تنگی نہیں مانگتا, ہمیں خود روکا کہ مت مانگو, اپنی اولاد کے لیے تنگ دستی کو مانگا کہ کوئی یہ تانا نہ دے قیامت کے دن کے اپنی اولاد کے مزے کروائے ہمیں دکھوں میں ڈالا. عدل, دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے, دو چیزوں کو مہلت بہت کم ملتی ہے, ایک ظلم ایک بے حیائی. ان دو گناہوں کی مدت بڑی مختصر ہے دھرتی پر, جب بھی یہ پھیلے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی. ظلم و ستم ایک ایسی بلا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں. اندھیرے میں نظر نہیں آتا نا کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے, ایسی جس کے دل پر اندھیرا آ جاتا ہے پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اوروں کا حق مار رہا ہوں, اوروں کے حقوق تلف کر رہا ہوں, اوروں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی فرمایا اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة, ظلم سے بچو قیامت کے دن اندھیروں میں اٹھائے جاؤ گے, روشنی ہوگی کوئی, چاروں طرف گپ اندھیرا اس پر چھا جائے گا. جو ظلم کرتا ہوا مر گیا ظالم کا ساتھی بن کے مر گیا, ظالم کی پشت پناہی کرتا ہوا مر گیا, ظالم کی حمایت میں مر گیا, حضرت ہمارے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے مظلومانہ قتل پر اگر ساری دنیا متفق ہو جائے, ایک آدمی, ادھر پانچ ارب ہیں تو پانچ ارب اس کو مارنے والے تو نہیں ہو سکے, مارنے والے تو ایک ہی ہوگا, دو دس ہزار سو لاکھ کروڑ ایک ایک تھپڑ مارا, لیکن سب نے کہا مار دو مار دو مار دو, تو اللہ اس ایک کے بدلے میں پانچ ارب کو جہنم میں ڈال دے گا. تو آپ کیا سارے سرحد میں کیا آپ تو ہر طرف قتل کتنا آسان ہو گئے, تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کیسے قتل کر دیتے, اور دو انسان ہیں جو شدید ترین عذاب میں پکڑے جائیں گے جہنم میں, ایک سود کھانے والا ایک قاتل. سب سے خوفناک عذاب ہے سود کھانے والے کا اور قتل کرنے والے کا. اہل ایمان میں سے جہنم کے ساتھ حصے ہیں, سب سے اوپر جہنم ہے, پھر حطمہ ہے, پھر لواح ہے, پھر سعیر ہے, پھر سقر ہے, پھر جحیم ہے, پھر حاویہ ہے. ایسے اوپر سے جہنم اوپر سے نیچے آتی, جنت نیچے سے اوپر جاتی ہے. جہنم کا سب سے اوپر والا درجہ سب سے حسین ہے, اور جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ سب سے خوفناک اور سنگین ہے, وہ منافقین کے لیے ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم ہوگی. اس کے اوپر جحیم ہے جو مکہ کے عرب کے مشرکین کے لیے, جس میں ابو جہل ہوگا. تو اس طرح جہنم, جہنم اہل ایمان کے لیے, حطمہ عیسائیوں کے لیے ہے, لگا یہود کے لیے ہے, سعیر مجوس کے لیے ہے, سفر صابعین کے لیے ہے, جہیم مشرقین کے لیے, حاویہ منافقین کے لیے. یہ چھ تو سینٹرل جیل ہیں, ان کے خلاف جب وہاں کاروائی ہوگی تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی, اب یہ کوئی اس کی مدت نہیں کتنے سال قید. جہنم میں جانے والے حوالات ہی ہیں کہ کوئی ایک دن کے لیے جہنم میں جائے گا, کوئی ایک سال کے لیے, کوئی کتنی مدت کے لیے, کوئی کتنی مدت کے لیے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنی مدت اس میں گزارے گا. جہنم میں جانے والے اہل ایمان ہیں, جس میں پہلا قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا تھا, اور آخری جوہینہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ میری امت میں سے ہوگا, اس کا نام جوہینہ ہوگا, اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا, اور میں گویا کہ آج بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب وہ جہنم سے گھسٹتا ہوا سب سے آخر میں نکالا جائے گا. تو اس جہنم میں سب سے خوفناک پکڑ دو انسانوں کی ہوگی اہل ایمان میں سے, ایک جس نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا اور ایک جو سود کھاتا ہوا مر گیا. توبہ پر تو اللہ کفر معاف کر دیتا ہے, شرک معاف کر دیتا ہے, یہ تو کفر اور شرک سے چھوٹے جرم ہیں. توبہ تو ہر چیز کو دھو دیتی, لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی, ظالم یا ظالم کا ساتھی بنا, یا ظالم کی تائید کی, یا ظالم کی ہاں میں ہاں ملائی, یا ظالم کا ساتھ دیا, ختم. تو اس وقت ہمارا عدل درہم برہم ہے, اور جس قوم سے عدل مٹ جاتا ہے انہیں, یہ تو پانی کی بارش ہو, اللہ کی قسم ان پر سونے کی بارش بھی ہو, تو بھی ان کی زندگیوں میں ہریالی نہیں آ سکتی اور ان کے گھروں میں خوشحالی نہیں آ سکتی, اس لیے کہ مظلوم کی آہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی, اور مظلوم کی آنکھ کا آنسو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ آگ ہوتی ہے جو ساری دنیا کے گلستانوں کو آگ لگا دیتی, اور ان کے سینے میں بند اور دم توڑنے والی جو فریادیں ہیں وہ ایٹم بم ہوتے ہیں کہ ہائیڈروجن بم بھی وہ تباہی نہیں لا سکتے, جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی آہیں اور فریادیں تباہی لے کر آتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, پہلے فرشتے پیدا کیے پھر بعد میں, تو فرشتوں نے پہلا سوال اللہ سے یہ کیا, یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے. تو مظلوم چاہے کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے, اور ظالم چاہے ایمان والا بھی ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چل جائے. تو آپ بھائی ہمارے لیے سب کچھ ہو, سب کچھ ہو, اگر ہماری عدالت کا وکیل مجرم کو پناہ نہ دے, عدالت کے قاضی کا قلم فروخت نہ ہو, تو 75% حالات ویسے ٹھیک ہو جائیں. توازن قائم ہو، ونبع الموازین القسط لیوم القیامہ، فلا تظلم نفس شیئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وکیا دن ہوگا جب میں تمہارے رائی رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی تمہارے سامنے کروں گا، اور میرا ترازو تمہارے ترازو کی طرح نہیں ہوگا کہ مجرم کو چھوڑ دے، محرم کو پکڑ لے، ایک نقطے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں، تھکا ہوا نہیں، کمزور نہیں ہوا، طاقتور ہے، بیدار ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ما کان ربک نسیا، نہ بھولتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ کوئی رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کی نظروں سے پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، لا تکن للخائنین خصیما. سورہ نساء کا پانچواں رکوع ہے، اب سب وکیلوں کو وہ زبانی یاد ہونا چاہیے کہ دیکھو میرے نبی، مجرم کی وکالت نہ کرنا، مجرم کے وکیل نہ بننا. لا تکن للخائنین خصیما، مجرم کے وکیل بن کے نہ آنا. یہ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، تو باقیوں کے لیے کہاں سے گنجائش نکلی. لا تقل للخائنین واستغفر اللہ. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک عبیرہ ایک منافق تھا، اس نے ایک یہودی کی زرہ چرا لی، اس میں لگا ہوا تھا آٹا، اس کو لاتا 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 ایک انصاری صحابی کے گھر تک پہنچا دیا، پھر وہاں سے اس کو جا کر اپنے گھر میں جا کے اس نے دبا دیا. تو صبح جب انہوں نے پاؤں کے نشان دیکھے تو وہ چلے گئے انصاری صحابی کے گھر، پھر وہاں سے چلے گئے اس کے گھر، تو سب نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ تو نے چورا. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں چورائی، مجھے تو اس نے دی ہے. وہ انصاری صحابی کا نام لے لیا. اب عبداللہ بن ابی اور انصار کا بڑا قبیلہ تھا، وہ سارے کے سارے جو تھے نا وہ آ گئے اس کی موافقت میں، وہ جو منافق تھا کہ یار سورہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، ہم سارے سچے ہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے. تو طبعی طور پر ہر انسان کو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنوں کی حمایت کی جائے. تو آپ کے دل میں خیال ہے وہ یہودی ہے، اور منافقین پر آپ پردہ ڈالتے تھے، کبھی ظاہر نہیں فرماتے تھے، پتہ آپ کو سب کا تھا یہ سب منافق ہیں، لیکن آپ نے مرتے دم تک ان کے ساتھ اسلام والا معاملہ کیا، کبھی بھی ان کے نام بھی ظاہر نہ فرمائے. تو آپ کا ذرا خیال ہوا کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، تو مجھے بھی ان کی حمایت کرنی چاہیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو تھا، لا تقل للخائنین خصیما واستغفر اللہ، استغفار کرو. کس پر؟ وہ جو ہلکا سا خیال آیا تھا اس پر بھی آپ استغفار فرمائیں. یہ منافق جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے. تو آپ سب بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، بہت بڑی دولت ہیں، وہ بہت اہم عضو ہیں اس معاشرے کا. اگر عدل پر، اگرچہ انسانی قانون عدل دینے میں لولا لنگڑائی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنا سکے، انسانی عقل کوتا ہے، اس لیے اللہ نے قانون کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ انسان چونکہ فطری طور پر ظالم ہے، انہ کان ظلوما جہولا، تو جب یہ کوئی بھی قانون بنائے گا تو اس میں ظلم کا عنصر داخل ہوگا، یہ جاہل ہے. جب کوئی بھی یہ قانون بنائے گا اس میں جہالت کا دخل ہوگا. پھر یہ کان الانسان عجولا، یہ جلد باز ہے، یہ جو بھی قانون بنائے گا اس میں جلد بازی کا عنصر شامل ہوگا. کان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ غصے والا ہے، جھگڑالو ہے، یہ جو بھی قانون بنائے گا نا اس سے جھگڑے زیادہ تو ہوں گے، کم نہ ہوں گے، گھٹیں گے نہیں، بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ انسانی ایسی کمزوریاں ہیں جو اس کی فطرت میں شامل ہیں، اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ یہ ہے تنزیل، یہ آ رہا ہے، تنزیل یہ آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو اٹھایا ہے. وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، وہ عرش پر ہے. اس کی شہنشاہی کا کوئی حدود عربہ ہے؟ نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، اس کی سلطنت نا محدود ہے، آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے، خلا پر بھی ہے، سوا پر بھی ہے، تحت الثرى پر بھی ہے، بحر بر پر بھی ہے، شرق و غرب پر بھی ہے، شمال و جنوب پر بھی ہے. تہنے تنہا وحدہ لا شریک، و اکیلا ہے. اتنی ساری سلطنت کا مالک بن کے سب کی کیسے سنے گا؟ تو ان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى، سننے کا حال سن لو تو تم زور سے بولو پھر بھی سنتا ہے، آہستہ بولو پھر بھی سنتا ہے، ہونٹ سیلو دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرو پھر بھی وہ تمہاری سنتا ہے. اخفى، اخفى کہتے ہیں دل میں باتیں کرنا، تمہاری دل کی باتوں کو بھی سنتا ہے. کون ہے بھائی؟ اب تعارف تو کراؤ. اللہ، وہ اللہ ہے، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں. لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے نہیں. لہ الاسماء الحسنى، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا، نہ ذات میں کوئی اس جیسا. جو اتنی صفات رکھتا ہو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمہیں کوئی قانون دے سکے اور تمہیں کوئی طریقہ زندگی بتا سکے. جن کو یہ چیز حاصل نہیں ہے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی قانون بنا سکیں. ہماری بدقسمتی ہے قرآن جیسا سرمایہ ہمارے پاس ہے اور ہم غیر.
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ تیرے رب کا فضل اور رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. ولو كنت فظا، تو ہوتا سخت غلیظ القلب و پتھر دل والا، لن فضوا من حولك، یہ سب تیرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میر کاروان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ محبت کا پیکر ہو، ورنہ لوگ بچھڑ جائیں گے قافلے سے. کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے، کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی.
قسمت کے کھیل، گھر میں پارس ہے اور بیچ رہا ہے، تیلی بن کے تیل بیچ رہا ہے. جس امت کو قرآن ملا ہو پھر وہ برطانیہ کے قوانین میں پناہ تلاش کریں تو ان کی عقلوں پہ رویا ہی جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا. آنسو آنسو بھی، خون کے آنسو بھی روئیں تو وہ اس نوحے اور اس درد اور غم کا مداوع نہیں ہو سکتا کہ قرآن جیسی دولت کو چھوڑ کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے محبوب کے سچے فرامین اور قواعد اور قوانین کو چھوڑ کر اپنوں سے بھی ان پڑھ، ہم سے بھی تھوڑا جانتے ہیں. میرے نبی نے کہا لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کی آگ سے گھر روشن مت کرو. حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کبھی ان کو مشیر مت بناؤ، کبھی ان کے مشوروں پر اپنی زندگی کی بنیادوں کو مت اٹھاؤ کہ وہ آخرت کو نہیں جانتے، تمہیں برباد کر دیں گے. ادھوری تصویر ہے ان کے سامنے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرتهم غافلون، وہ صرف دنیا جانتے ہیں آخرت نہیں جانتے. تو آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ کوشش کریں، کوشش کہ مجرم کے لیے دلائل نہ دیا کریں. رزق اللہ پر ہے، وہ صرف وکالت سے نہیں پالتا، اس کے انداز دینے کے بے شمار ہیں، بھرے ہوئے خزانے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. جو اس پر بھروسہ کرتا اللہ اس کو کافی ہو جاتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا. تو آپ اللہ کے دربار میں بڑے معزز اور محترم شمار کیے. اس امت نے عدل کا وہ معیار قائم کیا کہ ساری دنیا پیش نہیں کر سکتی. پہلے دور کی تو بات ہی کچھ اور ہے. پانچویں صدی کا بادشاہ ہے منظر, چوتھی صدی سین, جہاں بنو امیہ کی ایک شاخ نے آ کر حکومت قائم کر لی تھی. اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ایک یہودی کو, ولی عہد تھا, اکلوتا بیٹا تھا. تو عدالت میں کیس گیا تو خاندان والوں نے پیسے پر ان کو راضی کر لیا, تو شریعت کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہو گیا. وہ رسا نے لے لیا معاوضہ, حق معاف کر دیا, صحیح فیصلہ ہے, کوئی زہری اس میں قواحت نہیں ہے. عدالتی فیصلے بادشاہ تک پہنچائے جاتے تھے, یہ فیصلہ ہوا. تو اس نے دربار عام کا حکم دیا کہ کل دربار عام کیا جائے. دربار عام کا مطلب تھا کہ رعایا بھی اکٹھی ہو, حاکم بھی اکٹھے ہوں. سارے اکٹھے کیے گئے تو اس نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا, لوگوں, میں یہ برا طریقہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں مرنا چاہتا. کیا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے نشے میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر جان چھڑا لے. میں اس فیصلے کو کینسل کرتا ہوں اور قتل کی سزا کو بحال کرتا ہوں. کس کے حق میں بحال کر رہا ہے؟ ولی العہد اور ایک ہی بیٹا. تو تخت سے نیچے اترا اور کہنے لگا, مجھے پتا ہے تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی بڑا دکھ ہوگا, پر میں تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہوں. اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دی. اور صحیح ہوا جو اس نے کہا تھا کہ تیرے بغیر میں بھی نہ رہ سکوں گا. وہ نیم پاگل ہو گیا تھا, ساری رات بس ایسے بیٹھا رہتا تھا, جاگتا رہتا تھا. دو ہفتے کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن میں آج اس کا قصہ سواوی کے وکیلوں کو سنا رہا ہوں کہ ہزار برس کے فاصلوں نے اس کو مٹ دنیا نے بھلا دیا, زمین نے ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا, تاریخ نے انہیں اپنے صفحات سے نکال دیا. لیکن منظر آج بھی زندہ ہے, کوئی بڑا بادشاہ نہیں, تین تو چھوٹا سی حکومت تھی. لیکن وہ آج بھی ہزار برس کے بعد بھی اپنے تذکروں کے ساتھ زندہ ہے کہ وہ ایک امر پر وہ کر گیا جو اللہ کو محبوب اور پسند تھا. یہ عدل سپین کا قاضی, سپین کے قاضی. شام کا وقت ہے, ایک شخص نے آ کر دستک دی, انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک یہودی لڑکا کھڑا, عیسائی لڑکا. قاضی, مجھے پناہ چاہیے. انہوں نے کہا, انک آمن, بیٹا تجھے پناہ ہے, آ جا. اس کو اندر آ کر بٹھایا. کچھ دیر گزری تو لوگوں نے دروازے پہ شور ہوا, دروازہ کھلوایا تو جوان بیٹے کی لاش اندر آئی. پوچھنے لگے, کیا ہوا؟ کہا جی, اس کو ایک نوجوان عیسائی نے قتل کیا ہے, وہ بھاگا ہے اور ادھر ہی کہیں وہ غائب ہو گیا ہے, ہم اس کی تلاش میں ہیں. تو فرمایا, ٹھیک ہے, تلاش کرو, تجویز و تقسیم کا بندوبست کیا جائے. سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب اس کی تلاش بھی ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی. وہ باہر نکلا تو کہنے لگے, بیٹا تجھے پتا ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی؟ کہنے لگے, نہیں. کہ جس کے چراغ کو بجھایا ہے اسی کے گھر میں پناہ لی ہے تو نے میرا ہی بیٹا قتل کیا ہے, لیکن میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں. اور مسلمان جب کسی کو کہتا ہے کہ پناہ, پھر اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. یہ پیسے ہیں, یہ کھانا ہے. ایک ہاتھ میں توشہ دان, اس میں کھانا, ایک تھیلی اس میں پیسے. کہ یہاں سے نکل جا, کہیں اور تو پکڑا گیا تو میں ذمہ دار نہیں, میری طرف سے تو آزاد ہے, نکل جا. یہ نمونے اس امت نے قائم کیے. ان صفات پر ہزار برس ایک تہذیب پنپتی رہی، پھلتی رہی، پھولتی رہی، بڑھتی رہی اور ہدایت کا سامان بنتی رہی. عرب کے ریگزاروں سے جو چشمہ ابلا تھا، شیبر اعظم تک اس کے اثرات اللہ نے پہنچائے. اس کے پیچھے طاقت نہیں تھی، اس کے پیچھے یہ صفات. پھر عمر بن عبدالعزیز تین بر اعظم پر حکمران ہوئے. بنو امیہ نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر تخت بچھایا. حجاج بن یوسف نے 1,25,000 آدمی ذبح کر دی. اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز آ کے بیٹھے ہیں جس پر سلیمان بیٹھا، ولید بیٹھا، عبد الملک ابن مروان بیٹھا، مروان بن حکم بیٹھا. قتل و غارت کے ساتھ بھرا ہوا ہے سارا یہ دور حکومت اور اقتدار کی طلب میں. عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر آ کر بیٹھے اور 2.25 سال حکومت، 2 سال 2 ماہ اس شخص نے حکومت کی ہے، اور 2 سال 2 ماہ میں 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی باقی نہ بچا. اور اپنی ذات سے ایسا عدل کیا ہے، عید کے موقع پر بچوں نے کپڑے مانگے ماں سے. فاطمہ بنت عبد الملک دنیا کی تاریخ میں سب سے منفرد خاتون ہے دنیاوی لحاظ سے. اس جیسی دنیاوی اسٹیٹس کی خاتون ایسی آج تک کوئی نہیں پیدا ہوئی. دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، خاند بھی بادشاہ، چاروں بھائی بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ خاتون شہزادی تھی. جب یہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا، صرف کپڑے، صرف کپڑے، 60 اونٹ. اور جب یہ خلیفہ بنے ہیں تو یہ حالت ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں اور ماں خامن سے کہہ رہی ہے کہ باپ سے کہہ رہی ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو آگے عمر فرماتے ہیں میرے پاس پیسے کوئی نہیں، بچوں کو کپڑے کے دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں. تو دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچوں کو کپڑے بھی چاہیے اور پیسے بھی کوئی نہیں، اور بیت المال میں نے کہا زکات لینے والا کوئی باقی نہ بچا، اتنا بھر گیا. تو بیوی نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں تو اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر لوں گی، اس سے میں روٹی کا خرچہ چلا لوں گی، آپ مجھے اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. یہ ہو سکتا؟ تو انہیں باہر تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا، اس کا نام مزاحم تھا، اپنا ہی غلام تھا، یا بھائی ہمیں اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے. تو اس نے کہا آپ مجھے 1 ماہ زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا. تو اٹھ کے گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. ہمارے قدم کب بہکتے ہیں؟ بچوں کی فیس دینی ہے، ٹیلی فون کا بل دینا ہے، اور فلاں بل دینا ہے، اور گاڑی خریدنی ہے، اور ماڈل بدلنا ہے، اور اس کے ساتھ ٹکر لینی، اس کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے. تب کیا کرنا ہے؟ ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کرو، ادھر سے بھی اکٹھا کرو، جہاں سے آتے آنے دو، آنے دو، آنے دو. یہ لوگ قیامت کے دن ہمیں پکڑوا دیں گے کہ جنہوں نے حکم پہ سودا نہ کیا، جان کے سودے کر. تو جب عید ملنے کے لیے سارے خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے، تو حضرت عمر نے بچوں سے کہا تمہیں خیال تو آتا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پر بڑی زیادتی کی اور ہمیں کپڑے نہیں لے کر دیے. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، وہ کہنے لگے نہیں امیر المومنین، آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، صبر کیا ہے. اس کا صلہ یہ ملا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رجا کو بلا کر فرمایا، جس نے سلیمان سے کہا تھا کہ ساری زندگی تو نے ظلم کی، جاتے جاتے کچھ تو نیکی کر جا، عمر کو خلیفہ بنا دے. اس کو بلا کے فرمایا کہ میں مرنے والا ہوں، میں نے چار آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تین خلفاء کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، عبد الملک سگا چچا تھا، ولید سلیمان، تینوں کو قبر میں جب اتار کر میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھولا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے. حالانکہ ہم تو میت کا چہرہ فکس کرتے ہیں، لیکن ان کے تینوں کے چہرے یوں ہو گئے تھے اور ان کا رنگ سیاہ کالا پڑ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا تھا میں آج بھی ان کے لیے آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ زنا نہیں کرتے تھے، یہ شراب نہیں پیتے تھے، یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد گزار تھے. ولید بن عبد الملک 10 سپارے تہجد میں پڑا کرتا تھا. یہ صرف ظالم تھے، ظالم. انہوں نے خون بہایا اقتدار کی خاطر پانی کی طرح، یہ اس کی پاداش میں پکڑے. ورنہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا، اگر قرآن نے نہ کہا ہوتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم مردوں سے شہوت پوری کرتی تھی تو میں کبھی مانتا ہی نہ کہ یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. اس عزت اور اس معاملے میں اتنے صاف ذہنیت، لیکن تلوار صفاق تھی، ناحق خون نے ان کو پکڑوایا. عمر نے آ کر اسی کی اصلاح فرمائی. تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ایک پرچہ ہوا کے ساتھ لہراتا ہوا آ کر عمر کے سینے پر آ کے گر گیا. تو انہوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی. وہ پرچہ ان کے کفن میں ساتھ رکھا گیا تو رجا بن حیوہ ان کی قبر میں اترے اور ان کے کفن کی گرہ کو کھولا. فرمایا جب میں نے اندر دیکھا کہ انہ فی القط قمرین، مجھے یوں لگا جیسے 14 کا چاند کسی نے اتار کے قبر میں رکھ دیا. اس زمانے میں ایک نوجوان، یہ ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک نوجوان شہید ہوا اللہ کے راستے میں. وہ اپنے باپ کو ہر جمعہ خواب میں ملتا تھا، ہر جمعہ، ایک جمعہ نہیں ملا، اس سے اگلے جمعہ ملاقات ہوئی. تو باپ نے پوچھا تو پچھلے جمعہ کہاں تھا، کہا پچھلے جمعہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے تمام شہداء انبیاء کو حکم دیا تھا اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ مسند کتاب میں لکھے، اس سے میں آپ کو عرض کروں. تو عدل والوں کے ساتھ اللہ یوں کیا کرتا ہے اور ظالم کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازوں نے، ان کی تہجد نے، حج کرتے تھے، حج پر حج کرتے تھے، لیکن ظالم تھے. ظلم اللہ کے ہاں کوئی گنجائش کوئی نہیں. تو رزق اللہ پر چھوڑیں، مجرم کے لیے کبھی قلم نہ چلے، اس کے لیے کبھی دلائل نہ دیے جائیں، اللہ آپ کا ساتھی ہو جائے. اللہ آپ کے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے چوری کر لی. اب یہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون، سارے صحابہ جمع ہو گئے، ان کا ہاتھ کٹا تو بڑی بےزتی ہوتی، اس کو تو روکنا چاہیے. اور کیسے روکیں؟ اللہ کے نبی سے بات کرنی چاہیے. تو کون بات کرے؟ کہ اسامہ بات کرے، جن سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جو ہی بات کی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو آپ نے فرمایا لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر. تو سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی سردار گناہ کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کوئی غریب کرتا تھا تو اس کو پکڑ کے سزا دیتے تھے. وَأَيْمُ اللَّهُ، اور مجھے میرے اللہ کی قسم، یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تو بڑے دکھ کی بات ہے، جس دیش کی عدالت انصاف نہ دے سکے، اس دیش کا باقی رہنا ہی حیرت کی بات ہے، اور انصاف ملے اور ایک نسل ختم ہو جائے، انصاف ملے اور دعوے کرنے والے قبروں میں چلے جائیں، اور پھر اگلی نسل کو انصاف مل رہا ہو، تو یہ کیا انصاف ہے اور یہ کیا عدالت ہے؟ تو پورے معاشرے میں ظلم ہے، قتل ایک کرتا ہے دس کے نام لکھاتے ہیں، ادھر بھی ظلم کی انتہا ہے، چوری کوئی کرتا ہے نام کسی کا لکھا دیتا ہے. ہم عدالتوں ہم جیلوں میں جا کے نا بیان کرتے رہتے ہیں پنجاب میں، تو آپ تو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کتنے جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں جو چل رہتے ہیں، یعنی اس کو ہے ہی کچھ نہیں، وہ آ کر خود کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے یوں کرنا ہے، تو وہ پچھلے دن پھانسی ہوئی ہے، اس میں چار آدمی بالکل بے گناہ تھے، تو ہم آخر وقت تک زور لگاتے رہے کوئی معافی ہو جائے، وہ جو مدعی تھا وہ بھی عمر قید میں آیا پڑا تھا جیل میں، وہ لاتے لوگ قتل غارت کا، تو آخری دفعہ ہم گئے بھائی تو کم از کم جو اس میں شامل نہیں ان کو تم نکالتے، 11 سال کا بچہ تھا جب اس پر 302 ہوا، اور 16 برس کے بعد وہ پھانسی لگے، تو 27 سال کا 11 سال کا بچہ 302، میں سے سبا چون کے رہتا ہوں، تو وہ مانے ہی نہیں، رمضان کے بعد ان کو پھانسی ہوئی، کٹھی 6 پھانسیاں ہوئی تھی، تو رمضان سے پہلے ہم گئے تھے اس کے پاس کہ بھائی تو مہربانی کر دے، کم از کم اتنا تو کر دو کہ جو اس میں تھے، دو اس میں قاتل بھی تھے، 4 ایسے انہوں نے ٹھوک دیے، تو وہ جو زد ان کو یہ یاد نہیں کہ ایک دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے، اور اللہ مظلوم کا ساتھی بن جائے گا چاہے پکا کافری کیوں نہ، مظلوم کی آہیں ہلا دیتے، ایسا تو نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، جہاں انسان بھوکے مر رہے ہوں، تو آپ ہمارے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، حکومتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو آپ کر سکتے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے، آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں، حقوق کا یہ معاملہ، حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خوفناک ہے، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت رعایت کرنے والا ہے، تو ایک تو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، آپ ظالم کے لیے پشت پناہ نہ بنیں، کبھی ہرے نہیں ہوتے ظلم کا ساتھ دینے والے، کبھی برباد نہیں ہوتے ظلم سہنے والے، اللہ ان کو ہرا کر دیتا ہے ان کو برباد کر دیتا ہے، دنیا کی تاریخ بھری پڑی، یہ جو ہے نا حضرت حسین کی شہادت، اس میں اہل عدل کے لیے بڑا سبق، ساری امت کے لیے بڑا سبق ہے، لیکن اہل عدل کے لیے بڑا سبق ہے، صرف ہاں کرنی تھی، ہاں اس ہاں میں یہ ایک سکم تھا کہ یہ شخص ظالم ہے، اگر میں اس کی خلافت کو مانوں تو میں بھی ظالم کا ساتھی، حالانکہ جس سطح پر وہ تھے ان کے لیے جائز تھا، جان بچانا فرض ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ اولاد، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، تو ایسی حالت میں تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ تعالیٰ گنجائش دے رہا ہے، چلو کہہ دو دل میں مطمئن رہو، توبہ کر لو. لیکن یہ بول بھی کہنا گوارا نہیں کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو تباہ ہوتے دیکھا. اس 16 آل رسول میں سے 16 جوان شہید، 16 جن میں سے ایک ایک کے خون کا قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ مقدس. ایک بولی تو بولنا تھا، کیا اس میں زور لگتا تھا؟ لیکن نہیں، یہ میں نہیں بولوں گا، کرو جو کرنا ہے. ستمگر ادھر آ ہونا رازمائی، تو تیر آزما ہم جگر آزمائی. کرو، انہوں نے کر دیا، انہوں نے سہ لیا اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دروازہ بند کر دیا. بچوں کے لیے کرتا ہوں، خود تو نہیں کرتا، کہاں سے کروں؟ بچوں کے لیے پھر کہاں سے کروں؟ نہ کروں کہاں سے کہوں؟ بند ہے یہ دروازہ. ہم بکے ہوئے ہیں اللہ کے نام پر، ہماری کوئی ہستی حیثیت نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے وہ کر گزرنا میرے ذمے ہے، جس سے روکتا چھوڑ دینا میرے ذمے ہے. اسی پر تو اللہ تعالیٰ قیمت لگانے والا ہے ہمارا. سارا خاندان برداشت کر گئے، سب سے چھوٹے بیٹے تو ان کے چار بیٹے شہید ہوئے، چار بیٹے، ایک سے نسل چلی، اللہ نے چلانی تھی، ان کو رحم آ گیا بدبختوں کو. 2 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی تیر پار کر دیا. جب ان کے گلے کے تیر پار ہوا تو اس وقت امام حسین پھٹے ہیں، اس سے پہلے صبر تھا، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں. جب اس کو بھی تیر پار ہوا تو پھر اس کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لیا، کیونکہ ان کی گود میں تھے جب آ کے تیر لگا تھا. تیری ایسے آسمان کی طرف کر کے ہے میرا مولا، تیری مرضی، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، تیری مرضی، میرا تجھ سے کوئی گلا کوئی. یہ اندر کی فریاد تھی جو اس کو پھٹ گئی. ظالم کے ہاں سے بچنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی، صرف ہاں. سیاست دان اپنے ووٹروں کو بچاتے ہیں، چاہے چور ہو چاہے قاتل. یہ ہمارے ووٹر ہیں، کیا کریں؟ ہمارے ووٹر ہیں، کیا کریں؟ ووٹ کے لیے سب کچھ بیچ دیتے. تو صرف ایک ہی بات نہیں، سارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو چکا. ایک رڑی والا بھی ظلم کر رہا ہے، جب وہ غلط سیب ڈال دیتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے، صرف قاتل ہی ظالم نہیں. میں نماز پڑھ کے تھوڑا سا نکلتا ہوں پیدل چلنے کے لیے، تو فیصل آباد میں تھا، میں واپس آ رہا تھا. تو صبح صبح ریڑیوں والے آ جاتے ہیں، جو فروٹ والے تھے، تو ایک ریڑی والا سفید داڑھی سفید پگڑی. ہمارے پنجاب میں ریڑیوں والے کوئی نہیں ایسے دیندار ہوتے کبھی، تو وہ مجھے دور سے ہی میری نظر میں جچ گیا کہ کیسا پیارا چہرہ ہے، مزدور آدمی ہے. تو اس لیے جب میں اس کے قریب سے گزرا نا، تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا ایک دفعہ، تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو میں کھڑا ہو گیا. وہ سیب کی پیٹی لے کر کھڑا تھا، جو مجھے بعد میں پتا چلا، ابھی تو پیٹی پر اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا ایسے، اور دوسرے ہاتھ سے ریڑی کو پکڑا ہوا تھا. اور ایسے بس، تو میں نے اس سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ سیب کی پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی ریڑی پر. تو جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے اس میں تو اچھے سیب تھے، نیچے سارے آدھے گلے ہوئے آدھے صحیح. یہ پیٹی یا سوات میں لگی ہوگی یا کوئٹہ میں لگی ہوگی یا لورالائی میں لگی ہوگی یا وانا میں لگی ہوگی، کہیں سیب کے علاقے میں لگی ہوگی. جس نے لگائی ہوگی اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کی نیت سے لگائی ہوگی. وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت پہ جو زور تھا نا وہ میں آج بھی نہیں بھولا. میں ہر دفعہ روتا ہوں جب بھی یہ واقعہ سنا تھا. کہا بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں زہر تک بک جاتی ہے، شام کو اپنے بچوں کی تازہ روٹی لے کے گھر جاتا ہوں. آج کسی نے میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین لی. تو ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، روح پر ایمانوں تک چلا گیا ہے. تو اس معاشرے پہ کبھی اللہ کی رحم کی نظر نہیں پڑ سکتی جس کا غریب بھی ظالم ہو، جس کا مالدار بھی ظالم ہو، جس کا سردار بھی ظالم ہو اور جس کا محکوم بھی ظالم ہو. اس معاشرے پر اللہ کی نظر کرم نہیں پڑ سکتا. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اس اندر کے احساس کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ اپنے ہر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے. یہ احساس پھر اس سے صحیح چلتا ہے، یہ احساس اس کو خلوت و جلوت میں صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. ہم اس لیے سارے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وقت لگائیں اور تبلیغ میں پھریں کہ ایک اپنا جو اندر کا نظام ہے وہ طاقت پکڑے اور اللہ سے تعلق بنے اور آخرت کا احساس پیدا ہو اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو اور ان کے عشق و محبت میں اطاعت کے جذبے پروان چڑھے. اور دوسرا سارے عالم کے انسان اس وقت اندھیرے میں ہیں، ان کو حق کا پیغام پہنچانا بھی ہمارے ذمے ہے کہ ان تک یہ ہم پیغام پہنچا سکیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دنیا اور آخرت میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین. اب جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے سے آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا.
غنا اور فقر، اضحک و ابکا، خوشی اور غم، یہ تو مخالف چیزیں اکٹھی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کتاب کو حق جاننے والا اور اندھا آپس میں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو دو متضاد چیزیں نہیں. ایک اندھا بھی ایمان لا سکتا ہے. میری کتاب کو جو میں نے تیرے اوپر میرے محبوب اتارا ہے اسے حق جاننے والا اور اندھا، یہ بھلا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی آپس میں مخالف مفہوم کوئی نہیں.
بڑے بڑے تک گئے ہیں تو اللہ سے مانگیں کہ آپ کے ہاتھوں عدل ہی ہو، ظلم نہ ہو، انصاف ہی ہو، نا انصافی نہ ہو. تو پھر بڑی عزت ہوگی، بڑے اونچے مقامات اللہ کے دربار میں طے ہوں گے. اور کچھ وقت نکال کر اپنے اور بھائیوں کے پاس بھی جائیں. ختم نبوت کے پیچھے ایک ذمہ داری ہماری طرف منتقل ہوئی ہے. یا تو انبیاء آ رہے ہوتے اور وہ بڑے لوگوں کو جا کے ہدایت کرتے، ہم اپنے کام کرتے رہتے. جب انبیاء کو اللہ نے بند کر دیا تو وہ سلسلہ ہماری طرف منتقل ہو گیا کہ اب تم دنیا کے انسانوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. یہ دو باتیں گزارش کرنی تھی. نماز تو ماشاء اللہ آپ نے پڑھی جاتی ہے، وہاں پاکستان میں تو میں بار میں وہ کلا میں بات ہو تو یہ بات بھی ساتھ بھائی نماز نہیں چھوڑنی، چونکہ ہمارے ہاں تو 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب تو آپ کے یہاں بھی یہ رواج ہو گیا نماز، بہت سخت طبقہ جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی پنجاب سے بہت بہت فرق ہے. اکثر لوگ اللہ کا فضل ہے نمازی ہیں. تو یہ تو کہنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ کا فضل ہے نمازیں تو ہیں، لیکن اگر سستی ہو رہی ہو تو نماز کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے کہ اس خزنوں میں جو اللہ نے خزانے چھپائے ہیں اللہ کی قسم نہ وہ سونے کی کانوں میں ہے، نہ ہیرے کی کانوں میں، اور نہ وہ سمندر کی تہ میں، نہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا میں. یہ جو سجدے میں سر رکھ کر انسان خزانوں تک پہنچتا ہے، دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ نے ایسی طاقتور چیز ہمیں عطا فرمائی ہے نماز. ساری شریعت آسمان سے زمین پر اتاری، نماز کے لیے خود اپنے حبیب کو آسمان پر بلا کر سامنے کھڑا کر کے کہا تیرے اور تیری امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے. تو اس کو پڑھا جائے سلیقے کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, تیز تیز نہ پڑھا جائے. آپ کے سرحد میں نماز تو پڑھی جاتی, بہت تیز پڑھی جاتی, بہت تیز پڑھتے تو اللہ کو بہت بری لگتی ہے وہ نماز. اگرچہ نہ پڑھنے والے سے یہ پڑھنے والا بہتر ہے, لیکن یہ وہ نماز نہیں جو اس کو اللہ پاک سے جوڑ دے. فریضہ ادا ہو گیا, کام نہیں بنا. تو جب نماز کے لیے وقت فارغ کریں تو 5 منٹ زیادہ فارغ کر لیں, تاکہ وہی نماز سکون سے, اطمینان سے اور تسلی سے ادا کی جا سکے. تو اللہ کو پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ آپ کا مقام بلند کر دے گی, اور ایسی نماز کے پیچھے دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اس پہ جوڑ دے گا. تو ایک نماز سارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے ظلم و ستم کی فضا, اس میں آپ فریق نہ بنیں, ساتھی نہ بنیں, مظلوم ہی کی حمایت کے لیے کوشش کریں, رزق اللہ سے مانگیں, باوضو رہیں, اللہ رزق بڑھائے. ایک صحابی ہے, آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں, مجرب نہیں, وحی کا. مجرب تو ہوتا ہے کہ میں نے ازمایا تو ٹھیک نہیں, کہ چٹا صاحب نے ازمایا تو الٹا ہی ہو گیا. مجرب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو فٹ آتا ہے, کسی کو فٹ نہیں آتا. پر وحی کا نسخہ تو ہر ایک کے لیے فٹ ہے, ناممکن ہے کہ اس کی تاثیر میں تبدیلی ہو جائے. تو ایک شخص نے آ کر کہا, یا رسول اللہ, رزق کی تنگی ہے, کشادگی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا, عظیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے. اور ایک اور ساتھ ملا لیں, ما نقص مال امرئ من صدقۃ, اللہ کے نام پہ روزانہ اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کریں, اللہ آپ کا رزق بڑھاتا رہے گا, کبھی کم نہ ہوگا, بڑھتا جائے گا. دو کام ہمارے نبی نے ساری زندگی خود کیے, 125,000 خدام موجود ہیں, دو کام کبھی کسی سے نہیں کروا, خود کیے. تہجد کا وضو خود فرماتے تھے, اور نمازوں کے لیے صحابہ پانی ڈالتے, آپ وضو فرماتے, تہجد کا وضو خود فرمایا کرتے. اور جب آپ اللہ کے نام پہ صدقہ اپنے مال میں سے دیتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے, کبھی کسی کو نہیں پکڑایا کہ جا کے دے کے آؤ. ہاں, اور جو کسی طرف سے مال آتا تھا تو وہ آپ کہتے بلال تقسیم کر دو, لیکن جب اپنا مال خرچ کرنا ہوتا تھا تو کبھی بیچ میں کسی کو واسطہ نہیں بنایا, خود اپنے ہاتھ سے جا کر فقیر کو دیا کرتے تھے. تو یہ دو کام جو کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھانا شروع کر دے. روز اپنے ہاتھوں سے 1 روپے صدقہ کر دیں, 10 روپے کر دیں, 100 روپے کر دیں, یہ سارے دن کی بلائیں ٹل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آفات کا کھلے منہ بند کر دے گا اور رزق حلال راستے سے بڑھائے گا. ادھر باوضو رہیں گے, شیطان آپ سے ڈرے گا. ایک دفعہ شیطان سے ہمارے نبی نے پوچھا, تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے کہا کون کون سے؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہیں, اور پہلے نمبر تو آپ کا ہے, سب سے بڑی دشمنی تو میری آپ کے ساتھ ہے, اور وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے, اس سے بھی میری پکی دشمنی. تو ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے, شیطان آپ سے کنی کترائے گا, رزق کے دروازے کھل جائیں گے, اور طہارت تو ظاہری دل کو بھی طہارت کا سامان بن جاتی ہے. اس کے لیے بھائی آپ سب بھائیوں سے وقت مانگ رہے ہیں, اس کے لیے آپ ارادے بھی فرمائیں, اظہار بھی فرمائیں, اور پھر ہم نے واپس بھی جانا ہے. تو جلدی جلدی کوشش کا اظہار ہو جائے. وکلا کی ہر مہینے ایک تو اس سے روزہ ترتیب بن جائے, کہ وکلا کی جماعت نکلے ہر ماہ 3 دن کے لیے. ہمارے بہت سے شہروں میں اللہ کا فضل ہے, اب وکیلوں کی جماعت ملتان, میرا ڈسٹرکٹ میرا ملتان ہے, رہتا فیصلہ باد, تو خانوال سے بھی جماعت نکلتی ہے سروزہ وکلا کی, ملتان سے بھی نکلتی ہے سروزہ جماعت وکلا کی, اور فیصلہ باد سے بھی نکلتی ہے, اور کئی باب ہیں جہاں سے اللہ کا فضل ہے وکلا کی 3-3 دن کی جماعتیں نکل رہے ہیں. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے, ایک تو ہر مہینے 3 دن کا ارادہ ہو جائے, وہ کچھ چھٹیوں میں جو اگست میں آپ کی چھٹیاں تھی اس میں کچھ لے کے ارادے ہو جائیں. جی, کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ. وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. زمین و آسمان کے شہنشاہ اعظم اور ہر زمانے کے فرعونوں کی گردنوں کو مروڑنے والے اور شدادوں قارونوں نمرودوں کو عبرت کا نمونہ بنانے والے اللہ، آج تیری دھرتی فرعونوں سے بھری پڑی ہے، قارونوں سے بھری پڑی ہے، شدادوں نمرودوں سے بھری پڑی ہے، اور انہوں نے تیرے بندوں پر زندگی کو تنگ کر دیا ہے. یا اللہ، تو نے ان کی جتنی مہلت دے دی دے دی، آج سے ان کی مہلت کو ختم فرما دے. اور یا اللہ، جیسے تو نے مصر کے فرعون کو عبرت کا نمونہ بنایا، تو آج کے فرعونوں کو بھی عبرت کا نمونہ بنا دے. جیسے تو نے بابل کے نمرود کو عبرت کا نمونہ بنایا، تو آج کے نمرودوں شدادوں کو بھی عبرت کا نمونہ بنا دے. اے مولا کریم، اپنے بندوں کے لیے رحم کا کرم کا فیصلہ فرما. ساری دھرتی میرے مولا مظلوموں کی آنکھوں سے گونج رہی ہے، فضائیں بھی سوگوار ہیں اور کائنات بھی آنسو بہاتی ہے. یا اللہ، اپنے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے آ جا اور اپنی دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دے. جیسے آج یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، یا اللہ اتنے بڑے ظلم کو مٹانا آج کسی کے بس میں بھی نہیں رہا. تیری طاقت ہر حال میں سدا بہار ہے. یا اللہ، تو عروج و زوال، یا اللہ بلندی و پستی، ہر چیز سے تو پاک ہے. تو پہلے ہی اتنا بلند ہے، تو پہلے ہی اتنے عروج پر ہے کہ یا اللہ، جہاں لفظ عروج بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے، لفظ بلندی بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے، یا اللہ تو اپنے، یا اللہ اپنی قدرت سے اس دھرتی کو ہر قسم کے ظلم سے پاک کر دے، ہر قسم کے ظلم سے پاک کر دے. ان سارے وکلا کو یا اللہ تو عدل کا نشان بنا دے، عدل کا ساتھی بنا دے. قیامت کے دن ان کو عدل والوں میں اٹھا، جنہیں تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کے لیے بلائے گا. ان بھائیوں کو بھی بلا اور انہیں مرتے دم تک مظلوم کا ساتھی بنا دے، مظلوم کے لیے ان کے دلائل قوی کر دے. ان کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، خودداری عطا فرما، خودداری عطا فرما. یا اللہ، ایمان کی قوت عطا فرما، ایمان کی قوت عطا فرما، ضمیروں میں روشنی پیدا فرما. ہماری ساری عدالتوں میں یا اللہ انصاف کو زندہ کر دے، انصاف کو زندہ کر دے، انصاف کو زندہ کر دے. اور اپنے مظلوم بندوں کے لیے کی خبر گیری فرما لے، رعایت فرما لے. یا اللہ، ان پر اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم سب کی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمارے مقدر فرما اور ہر شر سے ہمارے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم
الراحمين. چلے جائیں تو تیری عزت کی قسم. یا اللہ،
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.